السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خبز وأخرى يابسات يا أيها الملأ أقوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. سورة يوسف کا ہم نے مطالعہ کر شروع کیا تھا اور پانچ رکوعوں کا بیان مکمل ہو گیا تھا. آخری بات ہم نے پڑھی تھی وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ڈال دیے گئے تھے اور وہاں دو قیدی اور آئے تھے، ان کے خوابوں کی تعبیر انہوں نے بیان بھی کر دی تھی، اور ایک سے کہا تھا کہ اپنے بادشاہ سے جا کے میرا ذکر کرنا کہ کیا معاملہ ہے یوسف پر، تم نے ان کو قید کر رکھا ہے، کیونکہ وہ صرف اس بات کو بھول گئے. اب چھٹا رکو شروع ہوتا ہے، اس میں بیان ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب کا بڑا عجیب قسم کا. اس نے دیکھا کہ سات موٹی تازی گائے ہیں، ان سات موٹی گایوں کو سات ربی گائے کھا رہی، اور مزید ذکر ہے کہ اس نے دیکھا کہ سات سب ہوشے ہیں اور سات خوش ہیں. اسے اپنے سرداروں سے کہا کہ اس کی تعبیر بناؤ. سرداروں نے کہا کہ ہم سے اس بات کو نہیں سمجھ سکے، عجیب قسم کا خواب ہے. اس میں پھر وہ شخص بھی موجود تھا وہاں پر کہ جس کو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی اور جو بچ گیا تھا، اس کو یاد آیا کہ یہ خواب کی تعبیر یوسف سے مل جائے گی. وہ دوڑا دوڑا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا یوسف و یوسف، اے یوسف اے بڑے سچے، اقتنا فی سبعی بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف وسبعی سنبلات خبز واخر یابسات، ہمیں ذرا تعبیر تو بتاؤ کہ سات موٹی تازی گایوں کو سات موٹی گائے کھا رہی اور سات موٹے سبز اور سات خشک، شاید پھر وہ باقی قدر و قیمت کو پہچان لے اور اس خواب کی تعبیر ان کو مل جائے. اب یہ شخص اتنا احسان کر رہا ہے، اس کے کوئی باقی تلافی بھی نہیں کر رہا اور فوراً جا کے کہہ رہے ہیں کہ مفاد کے بعد مجھے آپ جو ہے وہ تعبیر بتا دیں. یہ کردار ہے اور انسانی نفسیات ہے جو سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے آ رہی. بارہ پیغمبران اخلاق کا مطالعہ کی یوسف علیہ السلام نے، کوئی نکیر نہیں کی اور فوراً کہا کہ دیکھو بھائی، مسئلہ یہ ہے سات سال تک تم لگاتار کھیتی باڑی کرو اور اس کے بعد کوشش کرنا کہ جو کچھ تم حاصل کر لو اسے محفوظ رکھو. اس کے بعد پھر سات سال آئیں گے بھائی صاحب، قید سالی کا معاملہ ہوگا اور جو کچھ تم نے جمع کیا ہوگا سب ختم ہو جائے گا، بہت تھوڑا سمجھیے گا. یعنی پہلے سات سال اگر صحیح طرح خوشحالی میں تم جمع کر کے رکھو گے تو آئندہ سات سال تمہیں کام آئے گا. اس کے بعد بتائیں کہ پھر ایک سال آئے گا، خوب بارش برسائی جائے گی اور خوشحالی آ جائے گی. نہ صرف کے باپ کی تعبیر بتا دی بلکہ اس کا جو مسئلہ پیش آنے والا تھا اس کا حل بھی یوسف علیہ السلام نے بیان کر دیا. اب سات کا رخ شروع ہوتا ہے، اس نے آگے تعبیر بتا دی بادشاہ کو. بادشاہ کو جب تعبیر معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ بھائی اپنے سچے دوست کو بلا کر لاؤ، یہ یوسف کا معاملہ کیا ہے، یہ دوڑا دوڑا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا. یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، جاؤ میرے بادشاہ کے پاس اور پوچھو عورتوں کا معاملہ کیا ہوا. اس وقت تو الزام تلاشی کی گئی، میں باہر آنا پسند نہیں کروں گا جب تک کہ میرے دامن سے ان کو کپڑا نہ ہٹا دوں. پوچھو عورتوں سے معاملہ کیا ہوا، کیا ان کا قریب تھا. بادشاہ نے عورتوں کو بلا بھیجا، بڑے گھرانے دے کہ ایک بار کی معاملہ پوچھ لیا گیا. ان عورتوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے یوسف میں کوئی خرابی نہیں دی. اور پھر وہ عورت بھی جس کو زلیخا کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے، وہ بھی مان گئی کہ ہاں یوسف میں کوئی برائی نہیں تھی، تو بڑے پاکیزہ ہے، میں ہی تھی کہ جس نے ان کو اپنے نفس کی حفاظت سے پھسلانے کی کوشش کی تھی. یہاں پر آگے بارواں بار مکمل ہوتا ہے، تیرویں بارے کا آغاز ہوتا ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے. ان رسم الامار رسو، یعنی خوبصورت جسمانی میں کہ اس میں بڑا سامان ہے ہمارے سوچنے کے لیے کہ نفس تو ہے انتہائی برائی کی دعوت دینے والی. یہ نفس جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے یہ برائی کی دعوت ہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی شر سے بچائے. یہ نفس امارہ قرآن میں اس کو کہا. ایک نفس لبانہ بھی ہے، سورہ قیامت کی دوسری آیت میں جو ملامت کرتا ہے زمین، جس میں نیکی اور بدی کے درمیان کشمکش جاری رہتی ہے. ایک نفس مطمئنہ، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے اطمینان والی نفس، یعنی جس میں نیکی بدی پر غالب آ جائے، اللہ کو نفس کی کیفیت ہمیں عطا فرمائے کہ نیکی غالب و غریبا کو مطمئن نفس ہے، اور اس کو فرمائے خود مت بولی کی عبادی مت بولی جنتی. بارہ بادشاہ نے بلا بھیجا. اب یوسف علیہ السلام سامنے آئے، بادشاہ نے کہا کہ انک الیوم لدینا وکیل امین، آج تو آپ کے پاس ہمارے پاس ہمارے ہاں آپ کو بڑے باوقار اور صاحب امین، آپ کے لیے بڑا رتبہ ہمارے یہاں ہے،
یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قال اجعل لي على غدائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ایک رکھنے والا ہوں، میرے پاس دل بھی ہے اور قوت بھی ہے. یہ خود جو مجسم مانگا اس لیے کہ جو معاملہ پیش آنے والا تھا سالی کا، یوسف علیہ السلام دیکھا کہ لوگ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے، تو یہ اللہ کے نبی بھی تھے، اس لیے انہوں نے یہ مجسم مانگا کہ اس کو آئندہ وہ اللہ کے دین کے لیے استعمال بھی کریں گے. تو یہ سلسلہ ہوا اور یوں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں وہاں پر ایک بڑا مجسم عطا فرما دیا. دیکھیے قرآن نے کہا کہ دنیا کا مجسم بڑا عظیم سا ہے، فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. یہ دنیا کی بادشاہ، دنیا کا مطلب آرسی ہے، اصل زندگی آخرت کی. اس کے بعد آٹھواں رکوع شروع ہوتا ہے سورہ مبارکہ کا. اب انہیں یوسف علیہ السلام نے خلتا ابو کنعان کے علاقے میں تھا، شام فلسطین کی طرف. اب یہ سات سالوں کا بیان ہے کہ جہاں بحث آ گئی اور دور دور تک بحث کا معاملہ ہوا. اب دن میں لوگوں کی پلاننگ ہو گئی تھی، منصوبہ بندی ہو گئی تھی، اب دور دور سے لوگ راشن حاصل کرنے کے لیے مصر میں آ رہے ہیں. انہیں آنے والوں میں یوسف علیہ السلام دکھائی بھی، یوسف علیہ السلام دکھائی آئے ہیں خریدنے کے لیے، اللہ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اور کہا کہ دیکھو آئندہ اپنے بھائی کو میرے پاس لے کر آ. کون سے بھائی؟ یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے بنیامین. بیٹا تمہیں میرے پاس کوئی غلہ نہیں ملے گا. ساتھیوں نے اپنے سرداروں سے کہا کہ جو پونجی انہوں نے دی ہے، پیسہ دیا غلے کے لیے، ان کے سامان واپس ہو تاکہ جب یہ لوٹیں گے تو میری قدر قیمت کے ان کو انداز ہو جائے گا، دوبارہ آنے کا چیز کو چاہے. جب یہ گھر وقت پہنچے بھائی اور انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر ان کی متا، ان کی پونجی واپس مل گئی. اور والد صاحب سے کہنے لگے کہ ابا جان یہ دیکھیے کتنا اچھا معاملہ ہوا، پیسے بھی واپس مل گئے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھائی کو اللہ میرے ساتھ اپنے پاس میرے پاس لے کر آنا اور چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آنا. ابا جان ابھی جانا نہیں. والد صاحب کہنے کے دیکھو تمہارے تم نے پہلے بھی ایسا معاملہ کیا، یوسف کو بھی تم چھوڑ آئے ہو، پتا نہیں کیا اس کا معاملہ تم نے کیا. ہاں پکا وعدہ کرو کہ تم اس کی عبادت کرو گے تو میں تمہارے حوالے اس کو کروں گا. جتنا ہے کہ اللہ اس میں معاملہ چاہے تو بات الگ ہو سکتی ہے. انہوں نے وعدہ کر لیا. فرمایا کہ قال اللہ علی ما نقول وکیل، فرمایا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ضامن ہے. یہ بیٹوں نے وعدہ کر لیا. اس کے بعد عالم صاحب نے بیٹوں کو ایک بات کہی کہ لا تقولوا من بعد واحد وادخلوا من ابواب متفرقة، جب وہاں جانا مصر میں تو ایک ہی دروازے سے مت جانا، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا. یہ تدبیر تھی ان کی، یہ خواہش ان کے دل میں حفاظت تھی، ان کے دل میں حفاظت کی خواہش تھی. اتنے ساروں کو دیکھ کر کوئی نے سمجھے تقریر تاریخ کے لیے آ گئے یا کسی کی نظر نہ لگ جائے، تو یہ انہوں نے ایک احتیاطی تدبیر بیٹوں کو سجھا دی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ تو تدبیر تھی یعقوب علیہ السلام کی ٹیم میں تھی، لیکن اللہ جو کرنا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اس کے بعد سب آپ کو بتا دیا. اب یہ بتاؤ بھائی، دس بھائی چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آئے بنیامین کو. یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس بلایا اور کان میں ساری نصیرات بتا دی. بتا پریشان نہ کرو، آپ تمہارے پاس لے ہو آمن کا معاملہ ہوگا، اور اپنے پاس ان کو بٹھایا گیا. اس کے بعد ایک تدبیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو سکھائی بنیامین کو روکنے کے لیے. وہ یہ کہ جب سامان تیار ہوا تو بادشاہ کا ایک پیمانہ پینے کے لیے گلاس تھا، پیالہ سا تھا، وہ ان کے سامان میں رکھوا دیا. اس کے بنیامین کے سامان، اور بنیامین کو پہلے بتا دیا. اس کے بعد بادشاہ کو ضرورت ہوگی کچھ پینے کے لیے، تلاش کرنے والوں نے تلاش کیا، اس کا پیالہ نہیں ملا. ایک تلاش کرتا وہ باہر آیا، اس سے دیکھا یہ معاملہ دکھائی دے رہا ہے، یہ بھائی کھڑے تھے، کہا تم لوگ کچھ دور ہو. کہا میں یہ کیا بات ہے، ہم نے کسان چوری کی، ہم تو فساد کرنے نہیں آئے. کہا دیکھو بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا، جو تلاش کر کے لے آئے گا اس کو ایک اونٹ جتنا ہم کو دیں گے، اللہ دیں گے، اس پہ لاد کے وہ لے جا سکے گا. کہا جب چور نہیں مکانے والوں کا شاید چور نکلے تو، کہا جو چور نکلے گا اسی کو روکے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بات کی، یہ جو چوری کرنا تھا تو چور کو اگر پکڑا جائے تو جس کے ہاتھ چوری کی اس کے حوالے کر دیا کرتے تھے، ایک ساتھ غلام بنایا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ جس کے بعد میں نکلے وہی چور ہوگا، تو اسی کو پکڑے گا. اب یوسف علیہ السلام نے تلاشی لینا شروع کی، بلا کے اپنے چھوٹے بھائی کے بورے سے پیار مل گیا. اب اس کو پڑھ کر لگتا ہے کہ یہ بڑا معاملہ عجیب ہوا، یوسف علیہ السلام نے کچھ بدیانت کی ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کذالک کتنا یوسف، اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے آدمی سے، یہ ساری تدبیر کا معاملہ اللہ نے اپنی طرف اس کو منسوخ کر لیا، ہمیں کسی پر انگلی اٹھانے کی ضرورت. اللہ نے سب کچھ سکھایا، وہ اپنے جتنا کے پیالہ انہوں نے رکھا ہے، باقی سارا نیچر بھی ہوا، فطرت تک ہوا. پیالہ بادشاہ کو زور پیش آئی، تلاش کیا نہیں ملا. جلا مکانے والوں نے پکارا، یہ نظر آ گیا، ان کو کہا تم چور ہو، انہوں نے کہا ہم چور نہیں. کہا تم چور نکلے تو کیا ہوگا، کیا روکے گا جس کے مارنے سے نکلے. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تفویض فرمائی. بھائیوں نے کہا کہ اگر یوسف کے بھائی اس کے بھائی نے چوری کی ہے تو پہلے اس کے بھائی بھی چوری کر چکا ہے, یعنی آج یہ چور ہے تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی. اتنی بڑی الزام تراشی یوسف علیہ السلام کے دل میں بات رکھی, بل انتم شر مکانا, آج بدترین درجے میں تم لوگ. لیکن کچھ نہیں کہا بھائی. بھائیوں نے کہا دیکھو بھائی ہمارے والد بڑے ہیں بوڑھے ہیں, اس کی جگہ کسی اور کو روکے تو چھوٹا ہے. کہا نہیں, جس کے پاس مان ملا اسی کو روکیں گے, کسی اور کو نہیں روک سکتے, بندہ تو ظلم ہو جائے گا. اس کے بعد اصل کو شروع ہوتا ہے. یہ لوگ بھائی مایوس ہو گئے, تو ایک بڑا بھائی تھا انگلش, یہ وہی بڑا تھا جس نے شروع میں کہا تھا قتل نہ کرو کسی کنویں میں ڈالو. اس نے کہا کہ دیکھو بھائی ابا جان سے بڑا سپنا پکا وعدہ کیا تھا, میں تو نہیں جاؤں گا یہاں سے, یا تو ابا جان کو فیصلہ فرمائے یا اللہ کو حکم فرما دے. یہ لوگ واپس آتے اور کہا ابا جان آپ کے بیٹے نے تو چوری کر دی اور ہم نے تو وہی بات کہی تھی جس کا میل تھا, آپ بستی والوں سے پوچھ لیں یا قافلہ ہمارے ساتھ آئے ان سے پوچھ لیں, لیکن آپ تو ہماری بات کو مانیں گے. جب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سو بولے تب ہم دوسرے کو تمہارے جی نے کوئی بات کر لی ہے, بس ہم جمیل بس صبر کرنا ہی عمدہ, ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو واپس لے آئے. پھر تنہائی میں بیٹھ کر وہ افسوس کرنے لگے. بقول یا اسف علی یوسف وبیضت عیناہ من الحزن وهو کظیم, کہا کہ افسوس ہے یوسف پر اور کی آنکھیں سفید ہو گئیں رب کے مارے, بس وہ بھول برداشت کر رہے سب کر رہے تھے اپنے معاملے. والوں نے کہا بھائیوں نے کہا یعنی بیٹوں نے, آپ تو یوسف کو یاد کر کر کے بیمار ہو جائیں گے, یہ ہلاک ہو جائے گا. یعقوب علیہ السلام نے بڑی ساری بات کہی, ان سما اشکو متی و حکمی ہے اللہ, بے شک میں اپنا غم اور اپنی بے قراری اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وہ اعلم من اللہ ما لا تعلمون, اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتے ہو جو تم نہیں جانتے. آپ کا انہیں اندازہ تھا, لیکن اپنا شکوا معاملہ اللہ کے سامنے رکھا, کسی لوگوں کے سامنے کوئی درخواست نہیں کی, کسی قسم کی شکایت نہیں. اس کے بعد رات میں جاؤ بیٹو تلاش کرو اس اور لا ریس روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. انہو لا ریس روح اللہ الا القوم الكافرون, بے شک اللہ کی رحمت سے کوئی لوگ مایوس ہوتے جو کافر ہیں. اب یہ بھائی تیسری مرتبہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس اور بڑی عاجزانہ درخواست کر رہے یوسف, ابھی میں جانا تو ہے نہیں, کہنے لگے اے عزیز, یہ عزیز بڑے منصب پر موجود شخص کا لقب ہوتا تھا جس کو منسٹر یا وزیر کہہ سکتے ہیں. تو کہنے لگے اے عزیز, ہم تو بڑی ناقص پونجی لے کر آئے, ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے, کچھ صدقہ خیرات کر دو, کچھ لے دو ہمیں. اب یوسف علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا, پوچھا تو میں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا, ان انتم جاہلون, جبکہ تم نادان تھے. اور آئندہ کا لاتا یوسف, کہنے لگے کہ آپ یوسف ہیں, ان کے تو رہنے گمان تو نہیں ہوگا جس کو کنویں میں ڈالو ہمارے سامنے, اتنے بڑے زمین پر ہوگا. اور فرمایا ہاں انا یوسف, میں یوسف ہوں, وہاں ہی میرا بھائی ہے. فضل اللہ علینا, یقین اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. فکر ہم یہ تم یسبر, بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, تو اللہ عمرگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے اجر کو ضایا نہیں فرمایا. کوئی شکوہ شکایت نہیں, شکر ادا کیا اللہ. پھر بھائیوں کو کہا لا تقریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی بلاوت نہیں, یغفر اللہ لکم, اللہ کے رب سے وہ ارحم الراحمین, وہ بہترین رحمت پر بات کر رہا ہے. بھائیوں کو بھی معاف کر دیا, یہی الفاظ اللہ کے رسول کے تھے. جب آپ نے مکے والوں کو معاف کیا, فتح مکہ کے موقع میں جب آپ کو فاتح کی حیثیت میں اختیار حاصل تھا, اللہ کے رسول کا لا تقریب علیکم اليوم, جاؤ تم پر کوئی ملامت نہیں, تم سب کو میں نے معاف کر دیا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض کے بھائیوں کو جاؤ لے کر جاؤ اور والد صاحب کو دے دو, وہ گینا ہو جائے گی, ان کی بینائی واپس آ جائے گی. یہ اگر روپے شروع ہوتا ہے آپ تعالیٰ ابھی بھائی گھر نہیں پہنچے اور یعقوب علیہ السلام فرما رہے لاجد الیحا یوسف, میں تو یوسف سے خوشبو سونگ رہا ہوں, گھر میں بہویں تھیں ان کے بچے ہوں گے, ابھی بیٹے کو راستے دینا. کہنے لگے آپ کو گھبرو کی گھبرائی میں پڑے, ابھی گھبرائی میں پڑے, جیسے بیٹوں نے باپ کو برا بلا کہا تھا ایسے دھیرے بھی اس طرح عجیب معاملہ تھا. بہرحال تو کہنے لگے مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی, اب یہ ہے علم غیب کا مسئلہ. جب تک یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے یعقوب علیہ السلام کو پتا نہیں, اور ابھی سینکڑوں میں کنویں ابھی چلیے بھائیوں کے ساتھ دھیرے انہوں نے اور ان کی خوشبو آنا شروع ہو جائے, شروع ہو گئی یعقوب علیہ السلام. تو اللہ نے جب چاہا جتنا چاہا عطا فرمایا, جتنا نہیں چاہا عطا نہیں فرمایا. یہ غیب کے علم کا معاملہ ہے جس مقام پر بیان ہو گیا. اس کے بعد قافلے والے آ گئے, قمیض ان کے چہرے پر ڈالی گئی تو ان کی بینائی واپس آ گئی. تھوڑی دیر سے پہلے ایک ریسرچ ہوئی اور ایک مسلمان ڈاکٹر نے ریسرچ کر کے ثابت کیا کہ پسینہ, اس سے وہ دوائی بنائی گئی جس سے آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. یہ خبیث دادی کی آنکھوں پر اور بینائی واپس آئی، اس سے بڑا اور فکر کی اور وہ دوا استعمال کی بڑی کامیاب ہے۔ اس کو مار پیٹ کی ہے کسی غالب رشتے کی کمپنی ہے، لیکن اس شخص نے اس شرط پر ان کو اجازت دی کہ نام رکھو گے میڈیسن آف قرآن، قرآن کی دوائی۔ اس سے اس نے یہ ریسرچ کر کے ثابت کیا اور اب وہ دوائی استعمال کی جا رہی ہے، اس کا نام رکھا گیا میڈیسن آف قرآن کے نام سے۔ بارہ دن کی بینائی واپس آ گئی۔ اب آئی ہوئے اللہ کا اپنے والد صاحب کے سامنے بھی اعتراف کر لیا۔ میں نے کہا تھا کہ جب واقعہ مکمل ہوگا تو ان کا کردار سامنے آئے گا۔ بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، کہنے لگے یا امان فغفر لنا ذنوبنا انا کنا فاضلین، اے ابا ابا جان ہماری بخشش مانگیے، بے شک ہم بھی گناہ گار تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ سو پاس ہوا حضور لکم ربی، القریب میں اللہ سے تمہارے گناہوں کی بخشش مانگوں گا جو میرا رب ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مصدر ہے فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد مصر کی سرحد پر یوسف علیہ السلام آ گئے، والدین کو ریسیو کیا، مصر میں لے کر آئے، والدین کو اوپر بٹھایا اور سب نے سجدہ کیا۔ یہ وہ کام کی تعبیر سے سجدہ کریں گے، سورج و چاند اور گیارہ ستارے، لیکن ایک مراد یہ سجدہ تعظیمی پورا جھک جانا، کہتے ہیں کہ پچھلی امت میں جائز، لیکن دوسری رائے بہتر لگتی ہے کہ سجدے سے، سجدے سے مراد نماز والا سجدہ نہیں، بلکہ آدمی تھوڑا سا جھک جاتا ہے کسی کے در کے اندر، بس وہ تھوڑا ہی ہو، زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ زیادہ ہو گیا تو شرک ہو جائے۔ تو یہ تھوڑا سے گھٹنے کے معاملے معنی میں ہے کہ سب نے یوسف کی عظمت کا اعتراف کر دیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، جبکہ مجھے جیل سے بھی نکالا، جبکہ مانو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ لے آیا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد یہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈالا۔ بھائی وہ کچھ نہیں کہہ رہے، سارا یہ حسد کا معاملہ کس نے پیدا کیا تھا؟ شیطان نے، اس کا ذکر آ گیا۔ اس کے بعد بڑی پیاری دعا، رب قد آتینی من الملک، اے میرے رب نے مجھے بڑا اقتدار عطا فرما دیا، وعلم بنی من تأویل الاحادیث، اور باتوں کا علم معاملہ فہمی عطا فرما دی، قادر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، حضرت ولی کی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ولی ہے خاصاد دنیا اور آخرت میں، توفنی مسلمہ، مجھے فرما بردار کی حالت میں بہت سے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ شامل کرنا۔ یہ کیا کر اسے مکمل ہوا۔ اس کے بعد آخری وقع رکھو ہے، فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان تو رکھتی ہے لیکن اس کے ساتھ شرک بھی کر رہی ہوتی۔ یہ بڑی خطرناک آیت پڑھا، اللہ کی ذات سے شرک کرنا، اللہ کی صفات سے شرک کرنا، کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر ہو جائے تو شرکی عمل ہو جائے، کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر ہو جائے شرک ہو جائے، کسی کے قانون کو اللہ کے قانون کے مقابلے میں لے جائے شرک ہو جائے۔ اتنا گھناؤنا جرم ہے، اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے، ورنہ یہ بڑی خطرناک ہے۔ اکثریت اللہ پر ایمان تو رکھتی ہے لیکن اللہ کے ساتھ شرک نکل رہی ہوتی، اللہ ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 108 ہے، اللہ کے رسول کی 23 برس کی سنت کا ذکر، سنت بے شمار، آج سنت دین کی، لیکن 23 برس کی سنت فرمایا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پورے یقین کے ساتھ میں بھی دعوت دیتا ہوں اور وہ بھی انہوں نے میری اتباع کی۔ اللہ کے رسول کی سب سے بڑی اتباع کیا ہے؟ دعوت کے ساتھ شریک ہونا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا۔ اللہ ہمیں اس 23 برس کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ وہ پھر دیکھو پچھلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، اور آخرت اگر ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ اختیار کرے۔ اس کے بعد آیت نمبر 110 ہے، فرمایا گیا کہ رسولوں کی شدید مخالفت ہوتی رہی، جب رسولوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب لوگ ایمان نہیں لائیں اور لوگ ہر دھرمی پر آگے نا فرمان کے عذاب آئیں گے، نا کیا اسے جھوٹ بولا گیا، تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی تھی اور اللہ اہل ایمان کو بچا لیتے تھے رسولوں کے ساتھ، اور جو جھٹلانے والے ہوتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دیا کرتے۔ آخر میں فرمایا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، یقین اس واقعے میں عقل مندوں کو کے لیے بہت سبق آموزی کا سامان۔ اب یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوتی، اس سورہ مبارکہ کے جو رموز ہے، جو عبرت اور سبق آموزی ہے، اس کو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ بیان کیا ہے مولانا حسن شیخ پوری صاحب، وہ یہ چھوٹی سی کتاب ہے قرآن حکیم کے مدانی کے خلاف سے مبنی، وہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ نمبر 1، بطا اوقات مصیبت انسان کے لیے راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اتنی مشکلات سے گزار کر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کہاں پہنچا۔ نمبر 2، حسد بڑی خوفناک بیماری، اور اگر انسان حسد پر آ جائے تو نبی کے بیٹوں کے درمیان بھی حسد پیدا ہو سکتا ہے، اور شیطان پر غلبے پر آ جائے تو نبی کے بیٹوں کو بھی لڑا سکتا ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ نمبر تین اچھے کردار کا رنگ ہمیشہ سامنے آتا ہے. وہ عورتیں بھی اعتراف کر گئی کہ یوسف کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی, زلیخا بھی اعتراف کر گئی کہ یوسف کی خرابی نہیں تھی. نمبر چار عفت کا اختیار کرنا, پاک دامنی کا اختیار کرنا, استقامت کا مظاہرہ کرنا, یہ سرچشمہ ہے بھلائیوں کے حصول کا. نمبر پانچ مرد اور عورت کا تنہائی میں ملنا, یہ فطرے سے خالی نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں دو ہوں گے نہ محرم, تیسرا وہاں پر شیطان ہوگا. نمبر چھ ایمان اگر اللہ پر ہو تو یہ قوت ہے جو انسان کو سبب اور استقامت کا جذبہ ادا کرتی ہے. نمبر سات کتنی تنگی آ جائے, کتنی مشکل آ جائے, رجوع کرنا چاہیے اللہ کی طرف, لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. نمبر آٹھ مشکلات میں بھی دعوت کا کام جاری رہے گا, قید میں بھی دعوت کا کام جاری. نمبر نو دعوت کا کام کرنے والے کی دعوت کی صفائی ضروری, پاک دامنی ضروری. ہمارے اور اپیل میں اگر تعداد ہوگا تو لوگ دین کی دعوت سنیں گے نہیں, دین کی بات سنیں گے. نمبر دس صبر کی بہت بڑی فضیلت, یہ سارا معاملہ صبر کا ہے. میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کروا. نمبر گیارہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر کئی شہادت آئی, وہ عورت زلیخا اس کے گھر میں سے بھی شہادت آئی, اس عورت نے خود پاک دامنی کی گواہی. پھر عزیز نصر جو تھا اس عورت کا شوہر, اس نے بھی پاک دامنی کی گواہی دی. پھر وہ عورتیں وہ بھی مان گئی یوسف علیہ السلام پاک دامن. نمبر بارہ اللہ کی تقدیر اٹل, جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوگا, ہر اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. جو ہونا ہے وہ ہوتا رہے گا بھائی, اس پر معاملہ بچانے کا کوئی فائدہ نہیں. صبر کریں گے تو اجر بھی اور اللہ معاملات کو بدل بھی دیتا ہے. اس کے بعد سورۃ الرعد کا آغاز ہوتا ہے, یہ مکی سورت ہے اور اس میں توحید رسالت اور آخرت تینوں بنیادی عقائد بیان ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں, تلک آیات کتاب قرآن کی آیات ہے. پھر فرمایا کہ اللہ ہے جس نے آسمان کو بغیر سکون کے کھڑا کیا, اللہ ہی نے عرش پر اقتدار حاصل کیا, سورج اور چاند لگے ہوئے مقررہ موومنٹ کے اندر اللہ کے حکم سے وہ گھومتے رہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں, اس نے دن رات کا نظام پیدا کیا, پودوں میں بھی جوڑے پیدا کیے. آج ہمیں سائنس نے بتایا کہ پودوں میں نر و مادہ دونوں پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین میں طرح طرح کے پھل عطا فرمائے, اور کرو برسنے والا پانی ایک, زمین ایک, سورج کی روشنی ایک, لیکن پیدا ہونے والے پھل طرح طرح. صرف پاکستان میں 250 اقسام کا آم پیدا ہوتا ہے. ہم یہ بچے سے بابو ہوں, اللہ کی سنائی ایک بارش, ایک زمین, ایک آسمان کی سورج کی حرارت اور پیدا ہونے والی چیز طرح طرح کی. مشرکین کا بیان ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا. عجیب بات ہے, جو اللہ سب کو پیدا کر چکا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے. یہ عذاب کی رسی کر رہے ہیں. نبی بتا دیجیے پچھلے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے برباد فرمایا, کوئی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا. دوسرا کچھ ہوتا ہے, فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ کے بدن میں, رحم جب سکڑتا ہے بچہ پیدا ہو جاتا ہے, رحم جب بڑھتا ہے جب بچے کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے, اللہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے. تم کوئی بات سکر کہو یا ظاہری طور پر کہو, اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پہلے بات مقرر ہے, ہمارے اعمال کی عبادت کرنے والے بھی فرشتے اور خود ہماری عبادت کرنے والے بھی فرشتے موجود ہیں. اس کے بعد اللہ کا قانون بیان ہوا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالتوں کو تبدیل نہ کرے. اگر ایک قوم گمراہی میں پڑی ہوئی, جب تک وہ اسلام پر ٹکائی کی اللہ تبدیل نہیں کرے. اور اگر کسی کو ہدایت مل گئی اور وہ قوم ہدایت پر کام کر رہے تو اللہ ہدایت واپس نہیں لے گا. قوموں کے فیصلے اجتماعی آواز پر ہوتے, اجتماعی توبہ آج اگر ہم کریں گے تو یہ حالات بدلیں گے انشاءاللہ, اور اگر اجتماعی توبہ برائیاں جاری رہے تو اللہ قوم کی حالت کو بدلتا نہیں. اس کے بعد بتایا کہ بجلی کی کڑک اور فرشتے یہ سب اللہ کی نسلی بیان کرتے, اسی اللہ کو پکارنا برحق ہے. اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو کچھ نہیں سنتے. یہ ایسے ہی کہ پانی پڑا ہوا ہو تالاب میں نسلی دے اور یہ کہے کہ پانی میرے منہ میں آ جائے تو کیا وہ آ سکتا ہے. اسی طرح جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں وہ کی پکار نہیں سن سکتے. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جن کو یہ پکارتے اللہ کے سوا وہ تو خود مخلوق ہے, جو خود مخلوق ہو اس کو پکارنے کا کیا فائدہ. اس کے بعد حق اور باطل کے لیے دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی. فرمایا انزل من السماء ماء, اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا یعنی بارش. فصارت اوقیت بقدرها فاحتمل السيل زبدا وابيا, تو ندی نالے اپنے انداز سے بہت سے پانی جاری ہو گیا اور نالے کے اوپر بہتے ہوئے پانی کے اوپر جھاگ آ گیا. اصل چیز پانی ہے جو نیچے ہے, نظر کیا آتا ہے؟ جھاگ. ایک اور مثال دی, وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلِيْهِ النَّارِ بِمَوْحِجَةٍ اَوْ مَتَاعٍ لَبَدٌ مِدْلُ. اور جو آپ کے نفاتِ حرارت دیتے ہیں زیور بنانے کے لیے اور چیزیں تیار کرنے کے لیے, اس میں بھی زیادہ جھاگ ہوتا ہے. سونا چاندی یہ پگھلا جاتا ہے تو کھود اوپر آ جاتی ہے جھاگ کی صورت, اصل چیز نیچے رہ جاتی ہے. كذلك يضرب الله الحق والباطل. اسی طرح حق اور باطل کی مثال اللہ بیان کرتا ہے. پانی نیچے جھاگ اوپر دکھائی دیتا ہے, اصل نیچے نقل اوپر. سونا چاندی نیچے رہ جاتا ہے, جھاگ اوپر دکھائی دیتا ہے, اصل چیز سونا اور چاندی. اسی طرح بسا اوقات باطل ہمیں غالب دکھائی دیتا ہے, جیسا آج کل بھی باطل غالب دکھائی دیتا ہے, حالانکہ حق اصل چیز. تو جیسے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, باطل کے بھی کوئی پاؤں نہیں ہوتے. یہ وقتی غلطہ ہے, اس سے پریشان نہ ہو. حق والے اپنا حق پر ہونا ثابت کر دے تو اللہ تعالیٰ حق کو غالب کر دے گا, باطل کو مٹا دے گا. ہاں حق والے میدان میں آئے, آج بھی نہیں آ رہے. آج تو قرآن سننے کے لیے تیار نہیں, قرآن سمجھنے کے لیے وقت دینے کو تیار نہیں, دین سیکھنے کو وقت دینے کو تیار نہیں, تو باطل کو غالب رہے گا. بھائی کیسے تبدیلی آئے گی؟ لیکن حق والے حق پر ہونے کا سکون پیش کر دے تو اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ باطل کو نابود کر دیتا ہے. 313 نے حق پر ہونے کا سکون پیش کیا تھا بدر میں, تو ہزار کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ان کو پتا ادا فرما دی. اس کے بعد تیسرا رکن شروع ہوتا ہے حق والوں کی مثالوں کا بیان. فرمایا نیک لوگ تو وہ ہیں, حق کا ساتھ دینے والے تو وہ ہیں, الذین یوفون بعہد اللہ, جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں. بلا یذکرون المیثاق, اور خود کا قول قرار کر لینے کے بعد عہد کو توڑتے نہیں, اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں. والذین یسیرون ما امر اللہ به, اور اس کو جوڑتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا. ایوب صلی اللہ کے جوڑے رکھے, رشتے داروں کا حق ادا کرتے ہیں, نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. ویخشون ربهم, اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ویخافون سوء الحساب, اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم, اور جو لوگ اپنے رب کی خوشی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں. وقاموا الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. وانفقوا مما رزقناهم, اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے عطا کیا. سرا وعلانیہ, پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی. ویدرؤون بالحسنۃ السیئہ, اور وہ برائی کا جواب نیکی سے بھلائی سے لیتے ہیں. اولئک لهم مقدار, ان کے لیے آخرت کا گھر ہے, ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اللہ نے ان لوگوں کی صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد بتایا وہ لوگ جو حق کا ساتھ نہیں دیں گے, حق کی مخالفت کریں گے. فرمایا کہ وہ ہیں والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ, اور جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. ویقطعون ما امر اللہ به, اور کاٹتے ہیں اسے جسے اللہ نے حکم دیا کہ جوڑے رکھے. ایوسل, یہ جوڑے رکھے. ویفسدون فی الارض, اور وہ زمین فساد مچاتے ہیں. اولئک لهم اللعنہ, ان کے لیے لعنت ہے. ولهم سوء الدار, اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد فرمایا یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہے. بغل حیات دنیا بلا آخرت اللہ متاع, اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے بہت دیر سے سامان ہے. اللہ نے دنیا کے بجائے آخرت کا طالب بننے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا اللہ اس کو ہدایت دے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. فرمایا کہ اللہ دن آپ, یہ وہ جو ایمان لائے. وہ تو مئین و قلوب ہوں گے ذکر اللہ, اور ان کے دل اطمینان پاتے اللہ کے ذکر سے. آداب ہو جاؤ اللہ ذکر اللہ ہی مئین و قلوب, کہ دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ملتا ہے. ایسے نہیں ملتا. کرفیو لگ جائے, گھر میں بیٹھے ہو, پیسے کو کھا سکتے, روپے پیسے کو سامنے رکھا ہو, پتا ہے. ان چیزوں سے سکون نہیں ملتا. سکون ملتا پیس آف مائنڈ اللہ کے ذکر سے, نماز سے, قرآن کی تلاوت سے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے مسرور اذکار, مسرور دعاؤں سے. اللہ نے کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. خوشی کی ان کا بیان ہے. اگر یہ پہاڑ چل کر بھی دکھا دے ان کو, مردے سے کلام بھی کر لے, زمین ان کو پھاڑ کر دکھا دی جائے, تب بھی یہ بات نہیں مانیں گے. جو ہر گھر میں بنا جائے وہ کبھی بھی نہیں مانے گا. ان کو عذاب کی دھمکی دی گئی, اگر انکار کی روش اختیار کیے رکھی تم نے تو اللہ کا عذاب ان پر آئے. پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے. اس میں ذکر ہے اللہ کے رسول کو بتایا گیا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پچھلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا تو میں نے کفار کو ڈھیل دی, اس کے بعد پکڑ لی. اگر آج مشرکین نے مکہ مذاق اڑا دے تو آپ تسلی رکھیے, ان کی بھی پکڑ ہو جائے گی. ہر قوم کے ظالم کو کہا گیا ایک وقت تک اللہ مہلت دے تو اس کے بعد پکڑ آ جاتی ہے. فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے جو ہر ایک 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 عمل سے واقف ہے. کیا اللہ تمہارے جھوٹے معبودوں کی طرح ہو سکتا ہے, جو کچھ بھی نہیں جانتے, کسی کو بھی نہیں دیکھ سکتے, اس کے بعد بتایا گیا کہ جنت جو عطا کی جائے گی اس کے سائے ہمیشہ کے لیے، اس کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہے کہ ایک سوار 100 برس تک اس کے سائے میں چلتا رہے تو ختم نہیں ہوتا، ایک درخت ہے سایہ. اس کے بعد اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا انما امرت ان اعبد اللہ فلا اشرک به، مجھے تو ایک حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. اس کے بعد پیدا رکھ شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ اللہ نے پچھلے رسولوں کو جو بھیجا ان کی بیوی اور اولادیں تمام انسانوں کے لیے اللہ نے انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا. یہ کہتے ہیں کہ انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ زمین کو تنگ کر رہا ہے، مشرکین کے گھیرا تنگ ہو رہا ہے، آگے پیچھے کے قبائل کے اندر، باہر کے قبائل کے اندر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اگر یہ قبول نہیں کریں گے تو ان کے خلاف اسلام ہونے والا ہے اور اللہ کا عذاب ہے نبی اس پر آیا ہی جاتا ہے. آخری بات یہ ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ اے نبی آپ، اے محمد آپ رسول نہیں، اے نبی فرما دیجیے اس بات پر اللہ گواہ، اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ومن عند ہو علم الکتاب، اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، کیونکہ میری بشارات ان کی کتابوں میں موجود ہیں. اس کے بعد سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے. اس کے اول آخر میں قرآن کا بیان ہے، انبیاء کا ذکر اور 500 ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، تینوں عقائد کا بیان، توحید، رسالت اور آخرت، اور خاص طور پر رسالت کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں زیادہ آیا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. یہ قرآن گمراہی سے نکال کر ہدایت کے دور کی طرف ہمیں لے کر آتا ہے. اللہ ہم سب کے دلوں کو اس قرآن کی روح سے روشن فرمائے، اور اللہ ہماری زندگیوں کو قرآن کی روح سے منور فرما دے. اس کے بعد اس سب بات آئی ربیع من عذاب شدید، کفر کرنے والوں کے لیے سب عذاب سے خرابی ہے. الذین یسعفون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ، جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دے آخرت پر، یہ کفر ہے. سکون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یقون عوجا، اور اس میں کھیل تلاش کرتے ہیں. اللہ اس پورے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. ایسا کرنے والوں کے لیے جہنم میں شدید عذاب ہے. اس کے بعد بتایا کہ اللہ نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا ہے وہ رسول اس قوم کی زبان میں بولتے ہوئے آئے تاکہ لوگوں کے لیے قبول کرنا آسان ہو. اس کے دو مفہوم، ایک تو زبان لوگوں کی اس سے بات کی جائے، اور نمبر دو لوگوں کی ذہنیت کے مطابق بات کی تاکہ بات سمجھنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمت یاد کرو کہ اس اللہ نے تمہیں آل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی. وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، شکر کرنے کا حکم دیا گیا. فرمایا کہ وہی دار جانا رکھو کو لئن شکرتم لازیدن رکھو، اور یاد کرو جو تمہارے رب نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں مزید نعمتیں تمہیں دوں گا، ذرا ان سفر کو اور ناشکری اگر کرو گے ان عذاب یا شدید، تو بے شک میرا عذاب بڑا شدید ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت جو ہمارے پاس اس میں اضافہ ہو، بندہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں اور یہ نہیں، ہمیں نہیں سمجھے کہ ہمارے پاس کیا ہوتے تو کروڑوں لوگوں کے پاس ہوئی. تو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیے. اللہ نے فرمایا کہ لازمی دن کو میں مزید دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو فرمایا کہ میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ رسول جب بھی آئے لوگوں نے ان کی مخالفت، اور اللہ کے رسولوں نے ایک سوال لوگوں سے کیا، سوچنے پر مجبور کرنے کا دان اخلاقی سماواد والا، کیا اللہ جو آسمان و زمین کا پیدا فرمانے والا ہے اس کے بارے میں تمہیں شبہ ہے؟ اس کو نہیں مانتے، اس کے انکار کرتے ہو؟ پھر قوموں نے کہا کہ رسول، یہ انسان کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ تو رسول نے ایک ہی جواب دیا کہ نحن الا بشر مثلکم، ہم تو تمہاری طرح کے انسان ہیں. ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے. یعنی اللہ نے جس کو چاہ رسول بنایا اللہ کی مشیت، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان کو رسول بنایا تاکہ وہ جیسے عمل کرے تمہارے لیے عمل کرنا آسان. رسولوں نے کہا، اور اسی میں تسلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی، ہمیں بھی کہلو کو مخالفین سے کہا، جو بھی تم پہ تکلیف ہمیں تکلیف پہنچاؤ گے وہ رس بلند آیا آئی مونا، جو تکلیف تم ہمیں پہنچاؤ گے ہم اس پر صبر کریں گے. وعد اللہ فلی تبکل المؤمنون، اور تبکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر تبکل کرنا چاہیے. تیسرا رکن شروع ہوتا ہے قوموں نے رسولوں کو کہا کہ خود اپنی بستیوں سے نکال دیں گے اور تمہیں ہماری ملت کی لہجی کرنی ہوگی. پھر رسولوں نے اللہ سے دعائیں کی بلکہ بد دعائیں کی اللہ کا عذاب آتا اور دنیا کے عذاب کے ساتھ آخرت میں جہنم کا عذاب بھی ہے. بڑے سب الفاظ سے جہنم دنیا کے عذاب کے علاوہ نافرمانوں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے اور ایسے نافرمان کو پلیز کا پانی پلایا جائے گا. یہ تجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وہ گھونٹ گھونٹ اسے پیے گا اور اپنے گلے سے اتار نہیں سکے گا. ہر طرف سے موت اسے آئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں. ومی ورائے عذاب غلیظ اور اس کے علاوہ بڑا شدید عذاب بھی ہوگا. اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد آیت نمبر 18 میں ذکر ہے جو لوگ بغیر ایمان کے کوئی عمل کریں گے یا دکھاوے کے لیے عمل کریں گے ان کا عمل رات کے ڈھیر کی طرح ہے جس کو ہوا اڑا دی. ایسے اعمال کا کوئی فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا. اس کے بعد ذکر ہے آیت نمبر 31 میں کہ جو چھوٹے تھے بڑوں سے کہیں گے قیامت کے دن اپنے نمائندوں سے لیڈروں سے کچھ ہمارا عذاب کا مقصد دو جہنم میں وہ کہیں گے نہیں کوئی امکان نہیں. سراؤن علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص ہم ہمارے برابر ہے کام گھبرائے صبر کرے کوئی چھٹکارا نہیں جہنم کے عذاب سے. اللہم اجرنا من النار اے اللہ میں جہنم کی آگ کے عذاب سے محفوظ کرنا. اس کے بعد سب سے بڑے جھوٹے لیڈر کا بیان شیطان کا ذکر ہے. توجہ سے سماعت فرمائیے گا. بقول الشیطان لما قضی الامر اور جب تمام کاموں کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ بعدکم بعد الحق اللہ نے لوگوں تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور بعد لوگوں کا اخلاق لوگوں اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا میں نے اس کی خلاف ورزی کی جھوٹے وعدے کیے تھے. وما کان لی علیکم من سلطان الا دعوتکم فاستجبتم لی میرا تمہارے پاس کوئی زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تم نے میری دعوت قبول کر دی. یہ اتنی بڑی بڑا تھا انسان اور دھوکہ دے جائے گا اسے. اور یاد رکھیے شیطان اس وقت انسان پر حملہ کرتا ہے جب انسان اللہ کی یاد اللہ کے ذکر سے ہٹتا ہے. سورۃ زخرف آیت نمبر 36 میں ذکر ہے جو اللہ کے ذکر سے ہٹتا ہے اس کا شیطان مسلط ہوتا ہے. شیطان کے اوپر کوئی زور حاصل نہیں صرف وہ خوب مارتا ہے اور خوب مارنے کی اجازت بھی انسان دیتا ہے. اللہ اس کے شر سے بچائے. بلا تلوموني ولوموا انفسكم کہے گا مجھ پر ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمسرفکم وما انتم بمسرفین نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو. یہ ہے جو الٹا پٹی بڑھا کے انسان کو مرار اختیار کر جاتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 24 اور 25 میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی. کلمہ طیبہ توحید کا کلمہ فرمایا الم ترى كيف ضرب الله مثلا مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے کیسے پاک کلمے کی مثال دی پاکیوں کے پانی سے درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط جس کی شاخیں آسمان جتنی جڑیں گہری ہوں گی اتنی شاخیں اونچی ہوں گی. کلمہ توحید اللہ پر ایمان جتنا گہرا ہوگا نیک اعمال کی نسبت اتنی زیادہ ہوگی. پوری کائنات توحید کے بیان پر قائم ہے. پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ لوگوں کی پابندی کر رہا ہے. جو توحید کو اختیار کر لے ایک اللہ پر جھک جائے جس کا دل اس کی مطابقت کائنات سے ہو جاتی یہ ہے کائنات کی سپورٹ جو اس کو مل جاتی ہے. تُعطی اُکُلَہَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا یہ طرح پھل دیتا تھا ہر وقت اپنے رب کے حکم سے. یہ ایک مثال اللہ نے بیان کی. اس کے برعکس مثال بیان کی وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اشْتَدَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ اور ناپاک کلمے کی مثال ایسے کہ ناپاک درخت جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا ہو اس کے لیے کوئی قرار نہیں. یہ باطل کا کلمہ یہ شرک کا کلمہ یہ کفر کا کلمہ جو آپ کی اللہ کا انکار کرتا ہے توحید کا کارمند نہیں رہتا وہ پوری کائنات کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے وہ پورے اعمال کر رہا ہوتا ہے اس کے کردار کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. فرمائے کہ اِنَّ اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللہ مضبوط بات کے ذریعے سے اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں مضبوطی دیتا ہے. مسلم شریف کے روایت مضبوط بات لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے یہ ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. پانچ پر رکن شروع ہوتا ہے مشرکین کے سرداروں کا بیان یہ خود بھی ڈوبے اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی لے کر جائیں گے جہنم کے اندر. نیک لوگوں کا بیان ہے اللہ نے کہا اے نبی میرے بندوں سے کہیے وہ نماز قائم کرے اور جو جس انہیں عطا کیا گیا اس میں سے خرچ کرے صبح و شام مشیرہ طور پر بھی اعلانیہ طور پر بھی اس سے پہلے کہ وہ جو قیامت آ جائے جسے کوئی خرید و فروخت اور کوئی دوسری کام نہیں آئے. اللہ یہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا مالک پیدائی، دن رات کا نظام دیا، سورج اور چاند کو مالک مسخر کیے، ہر ہر نعمت تمہیں عطا کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے بھی تو شمار نہیں کر سکو گے۔ بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن فرمایا کہ ان انسان لغفور غفار، بے شک انسان بڑا ہی ظالم ناشکرا ہے، کروڑوں کروڑ نعمت اللہ کے استعمال کرتے بھی کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، انہوں نے دعا کی اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا، انہوں نے دعا کی اللہ میں نے اپنے گھر والوں کو یہاں آباد کر دیا، حاضرہ کو اسماعیل کو چھوڑا ہے نا، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرح بیت اللہ کی طرح بھائی کر دے۔ تب سے دنیا میں حج کا سلسلہ شروع ہوا۔ مزید دعا کی اللہ یہاں کے رہنے والوں کو گھروں میں سجس عطا فرما۔ آج تک اس دعا کے اثرات ہیں، کچھ نہیں اتنا مسئلے مکے میں ہر چیز طرح طرح کی اللہ کا فرما رہا ہے۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل اور اسحاق دیے، اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد وہ دعا آیت نمبر 40، آیت نمبر 40 اور 41 میں ہم سب کو یاد ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند فرما۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب میری بخشش فرما دے، میرے والدین کی بخشش فرما دے اور اہل ایمان کی بخشش فرما دے حساب کے دن۔ آخری رکوع سورۃ مبارکہ، فرمایا اللہ تعالیٰ ظالموں کے اعمال سے وہ واقف ہے، قیامت کا دن ہوگا ان کی آنکھیں پتلا جائیں گی، ان کی نگاہیں لوٹ نہیں سکیں گی۔ اس دن یہ کہیں کہ اللہ ہمیں موقع دے دے ہم رسولوں کی دعوت قبول کر لے، اس دن کی حضرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ اپنے رسولوں سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، ظالموں کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد بڑے سخت الفاظ میں عذاب کے مجرمین کا بیان ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، تاکول گندم کے کرتے ہوں گے، آگ شدید بھڑکے گی، ان کے چہروں کو آگ سے ڈھانپ دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کا پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے، ولینذروا بہ، اور تاکہ اس سے لوگوں کو خبردار کیا جائے، ولیعلموا انما ھو الہ واحد، اور تاکہ وہ جاننے کہ اللہ معبود واحد ہے، ولیذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ ہمیں بھی نصیحت حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔